وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور اے لوگو جو عمل بھی تم کرتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے. آج کے دور میں ہم ڈیجیٹل نگرانی سرویلنس ڈیٹا ریکارڈنگ کے دور میں جی رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے اور سوشل میڈیا کی ٹریکنگ اور کئی چیزیں ان ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں سے ڈرتے بھی ہیں ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو کوئی چیک نہ کر رہا ہو ہمیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے. فرمایا اس تفیدون فی جب تم کسی کام میں پوری طرح منہمک ہوتے ہو گھسے ہوئے ہوتے ہو تب بھی اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چیز انسان کو اکیلے گناہ کرنے سے بھی بچاتی ہے اور اس کی نیکی میں اخلاص پیدا کرتی ہے. کوئی نہ دیکھے میرا رب دیکھتا ہے اور پھر اللہ کے علم سے زمین اور آسمان میں ایک ایٹم یا اس سے بھی چھوٹی چیز غائب نہیں. پہلے کہا جاتا تھا ایٹم سب سے چھوٹا ہے اب کہتے ہیں سب اٹامک پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں جیسے کوارکس ہیں اور اسی طرح اور چیزیں. یہاں قرآن نے بتا دیا اصغر من ذلک بھی ہے ایٹم سے ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ ہی گواہ ہوتا ہے اور سب کچھ ایک واضح کتاب میں بھی لکھا جاتا ہے کلاؤڈ سٹوریج میں ہر کلک اور ہر فائل محفوظ ہوتی ہے. اللہ کی کتاب مبین میں پوری کائنات کا ریکارڈ ہے جہاں سے کوئی کچھ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتا. جب ہم اکیلے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو یہ آیت یاد رکھیں کہ ہمارا سب کچھ ہمارا نام اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے. اور ایک اور اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ جو بات کی گئی نا آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے نا یہ. ہمارے گھر والے اس وقت نہیں دیکھ رہے دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ایک طرف یہ آیت الرٹ بھی کرتی ہے اور دوسری طرف خوشی بھی دیتی ہے. اور ولا تعملون من عمل کوئی بھی عمل جو تم کرتے ہو اور کوئی بھی کام جس میں تم مشغول ہوتے ہو ذرے برابر اور اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ سے تعلق اللہ سے دوستی انسان کو خوف اور غم سے نجات دلاتا ہے. آج کی انسانیت کے سب سے بڑے مسائل خوف فیئر غم گریف اس کا حل پیش کرتی ہے یہ آیت کہ کس طرح اللہ سے تعلق انسان کو ان دونوں چیزوں سے باہر نکال لیتا ہے. خوف فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے. کل کیا ہوگا اس کی فکر لگی رہتی ہے سب کو انزائٹی ہوتی ہے یعنی کیا ہوگا اور پاسٹ میں میرے ساتھ یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا برے برے خیال آتے ہیں وہ انسان کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. کاش ایسا نہ ہوا ہوتا میرا نقصان نہ ہوتا کسی نے میرا حق مار لیا. لیکن جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا اللہ سے دوستی ہو جاتی تو اللہ کا جو ولی بن جاتا ہے نا وہ جان لیتا ہے کہ جو نقصان ہوا وہ ہونا ہی تھا ہو گیا بس اب گزر گیا جو ملنا تھا وہ مل کر رہا. یہ ایکسیپٹنس ہوتی اور جب تک ہم فیکٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے نا چین نہیں آ سکتا کیونکہ ہم ان کو پیچھے جا کے چینج نہیں کر سکتے. اب ان کے ساتھ رہنا ہے کیسے رہنا وہ سوچیں. اس کا حل کیا ہے کہ انسان ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو اللہ پر کہ اللہ آپ نے میرا معاملہ ٹھیک کرنا ہے. جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ میں نے اپنا آپ آپ کے حوالے کیا میں ایک کمزور انسان ہوں آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں آپ میرے غم دور کر دیں آپ میرے سارے کام درست کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے رو کے بات تو کریں سارا بوجھ اتر جائے گا. ورنہ بوجھ لیے 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 کہاں جانا ہے کوئی حل نہیں سوائے اس کے. اور اللہ کے ولیوں کو اگر کوئی غم آئے بھی نا تو عارضی ہوتا ہے صبر کر کے اجر کی امید رکھ کے وہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ غم نقصان نہیں دیتا. یاد رکھیے ہم دنیا کے طاقتور لوگوں سے دوستی نیٹ ورکنگ کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم محفوظ رہیں. اب بہت سے لوگ سیاست میں کیوں آتے ہیں صرف محفوظ رہنے کے لیے. سیاست میں ہوں گے تو ہمارے کنیکشن ہوں گے اور پھر اس کنیکشن کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل سے بچے رہیں گے. یاد رکھیں جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا وہ اس سے بھی بڑے مسائل سے بچ سکتا ہے جو دنیا کے مسائل ہیں. لیکن یہ دوست ہوتے کون ہیں؟ ولی اللہ کے بارے میں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں وہ نہیں کہاں غائب ہیں اور کون ہیں کون نہیں. فرمایا اللہ دینا آمنوا وکانوا یتقون یہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ ولایت کا سب سے آسان راستہ ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ صرف زبان سے نہیں لا الہ الا اللہ کہنا، دل سے مان لینا، یقین رکھنا. اور تقوی کوئی ایک دو دفعہ کا کام نہیں، ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ہر کام میں کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو رہا. تقوی والا انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں ان کو ہرٹ نہ کر دوں، کر دے تو معافی مانگ لیتا ہے چاہے کوئی بھی ہو. تقوی والا اکیلے میں بھی نماز پڑھتا بہت اچھے سی، لباس بھی پہنتا ہے اللہ کی مرضی کا. تقوی والا بننے کے لیے کسی غار میں جانے کی نہیں ضرورت، آپ اپنے گھر میں رہ کر، آپ اپنے اکیلے کمرے میں اسکرین پر وہ نہیں دیکھتے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. آپ متقی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں. ایمان ہمیں ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے اور تقوی ہمیں ڈسپلن دیتا ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے. تقوی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ دو کام کر لیتے ہیں، اپنی سوچ درست کر لیتے ہیں اور اپنے لائف کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈسپلن کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. پھر اللہ ان کو انعام دیتا ہے، ان سے خوف اور غم دور کر دیتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ملتی ہے، دنیا میں بھی خوش ہو جاتے ہیں وہ. وفی الآخرہ، آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ سچی باتیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اولیاء اللہ کا انعام ہے. اللہ سے وفاداری کا صلہ دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. دین صرف پابندیوں کا نام نہیں، دین صرف ڈرانے کا نام نہیں، اس میں بشارتیں بھی ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین میں آئے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے پکڑے جائیں گے اور کیا مشکلات ہو جائیں گی. نہیں، وہ ایک اور ہی خوشی ملتی ہے پھر آپ کو. اور دنیا میں بشارت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اطمینان قلب ہو سکتا ہے، انر پیس ہو سکتا ہے، سچے خواب ہو سکتے ہیں، لوگوں کے اندر آپ کی مقبولیت ہو سکتی ہے. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عزت ڈال دیتا ہے، نیکی کی توفیق ہونے لگتی ہے، ایک کے بعد ایک نیکی کا شوق بن جاتا ہے. اور آخرت میں موت کے وقت فرشتوں کا سلام آتا ہے، اچھا استقبال آتا ہے، روح و ریحان و جنت و نعیم کی خوشخبری آتی ہے، پھر قبر کی راحت، پھر جنت کا ابدی انعام جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، اللہ کے وعدوں کو کوئی اور نہیں بدل سکتا، اس لیے ان پر یقین کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پسند کا بنا لیں. اور اللہ نے اسی کو سپریم سکسس کہا ہے، ذالک هو الفوز العظیم. ہم ڈگری ملنے پر، بزنس چمکنے پر، الیکشن جیتنے پر ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے. اصل بگ اچیومنٹ یہ ہے کہ دنیا میں سکون مل جائے، آپ اندر سے خوش رہیں اور آخرت میں رب کی رضا مل جائے. ولا يحزنک قولهم، اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. لوگوں کی تنقید، تمسخر، منفی باتوں سے حوصلہ نہ ہاریں، کسی کی تعریف سے عزت اور کسی کی تنقید سے ذلت نہیں ملتی. اصل آپ کا مالک اللہ ہے، اگر اللہ کسی کو ذلیل کر دے تو پوری دنیا کا میڈیا آپ کے حق میں گواہی دے کے بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو صحیح راستے پر ہے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ آپ کی تقدیر کے مالک نہیں. اور یہ جو تنقید کے نتیجے میں پیدا ہونے والا غم ہوتا ہے نا، کہ کسی نے مجھے کریٹیسائز کر دیا، کسی نے میرے اوپر بات کر دی، تمہاری ناک ایسے ہے، تمہارے کان ایسے ہیں، تم یوں نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا علاج یہ یقین ہے کہ میری عزت کا مالک اللہ ہے، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. انسان کو یہ خوف شیطان دلاتا ہے، تمہارا کیا بنے گا، تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تم تو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو، تمہیں کون پوچھے گا، میرا اللہ ہے نا، وہ میرے لیے انتظام کرے گا. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں. ہر چیز جب اللہ کی ہے تو عزت بھی اللہ کے پاس ہے، اور ہر فائدہ بھی اللہ کے پاس ہے. نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، نہ ستارے، نہ پتھر، کوئی کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ دراصل خیالی وجود کو پوج رہے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، ظن اور گمان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. حق صرف قرآن و سنت میں ہے، باقی سب کیا سارائیاں ہیں. اس لیے کسی سے خوف نہ کھائیں، اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کسی کے در پہ نہ جائیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں. غائبانہ مدد ادھر سے ہی آتی ہے. هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. کیوں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا فِي، کس لیے رات؟ جاگنے کے لیے، سکرین دیکھنے کے لیے، سونے کے لیے. اور دن کو روشن بنایا، کیوں بنایا؟ سونے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اور جب تک آپ فطرت کے اس نظام پہ نہیں آتے نا، تو دنیا میں بھی نقصان میں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو سنتے ہیں، جو بات سن کے سمجھتے ہیں. ہمارے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک سرکیڈین ریدم رکھا ہے، اس کے تحت ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہے. رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے نا، یہ میلاٹونن پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو گہری نیند آتی ہے اور وہ جسم کی مرمت ہوتی ہے. اور اگر آپ نہیں سوتے رات کو تو وہ مرمت نہیں ہوتی، وہ جسم بےچارہ پکارتا کراتا رہتا ہے، آخر وہ کسی دن کولیپس ہو جاتا ہے. تو یہ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا کہ رات سکون کے لیے بنی ہے. رات میں تمہارے جسم کی مرمت ہوگی تو صبح فریش ہو کے پھر کام کر سکو گے. اور یہ دن کی روشنی صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے چیزوں کو، بلکہ یہ تمہاری مدد کرتی ہے دوڑ دھوپ کے لیے. پودے رات کو اگتے ہیں یا اگر اندھیرے میں رکھ دیے جائیں تو کچھ کام کریں گے؟ نہیں. کہاں زیادہ بہتر طریقے سے اگ سکتے ہیں؟ روشنی میں. تو یہ فطرت کے خاموش پیغام ہے کہ اگر پودے زندہ مخلوقوں کو روشنی چاہیے تو تمہیں بھی روشنی چاہیے کام کرنے کے لیے، ایکٹیو ہونے کے لیے. تو اللہ کے فطری نظام کے تحت زندگی گزاریں، فطرت کو مسخ نہ کریں. قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا. وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. بار بار یہ آ رہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی سے مانگے، اس سے تعلق بنا لیں، ہر چیز مل جائے گی. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی ہر وہ نظریہ باطل ہے جو اللہ کے لیے ولد ثابت کرے. یعنی اس بات کی دلیل نہیں، یعنی ولد آ جو پیچھے کا نا، اس بات کی طرف اشارہ. سبحانہو، پاک ہے وہ، بے نیاز ہے وہ، الغنی ہے. غنی وہ ہوتا ہے جسے کسی کی حاجت نہیں ہوتی اور سب اس کے محتاج ہوں. انسان جب کسی کو اپنا بناتا ہے یا اولاد کی خواہش کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذباتی یا مادی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور پھر اولاد تو باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور یہاں تو بیٹا انسان ہو اور باپ رب ہو، یہ کیا بات ہو؟ یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. اللہ ان سے پوچھتا کیا تمہارے پاس اس کا کوئی پروف ہے؟ بغیر علم اور پروف کے بات کرنا ایک جرم ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں، چاہے وہ تاریخ سے ٹرانسفر ہو رہی ہو، نیچے آ رہی ہوں، بغیر علم کے آگے نہیں پہنچانی چاہیے، ان کو کوٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہم سبحان اللہ کہیں تو دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے جو انسانوں کو لائق ہے. اور اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ الغنی سے رشتہ جوڑ لیں. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دین کی غلط تشریح کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، انہیں کبھی انر پیس نصیب نہیں ہوگا، ان کا انجام ہمیشہ حسرت اور ناکامی ہوگا. یاد رکھیے، جھوٹ بول کے، حق کو چھپا کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وقتی طور پر سب ٹھیک نظر آ رہا ہو. متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، جھوٹ سے تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا بس، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا وقت کتنا کم ہے، آج کی خاطر جینے والوں کے لیے عبرتناک انجام ہے. آج کی کامیابیاں صرف ایک متاع دنیا ہے، تھوڑا سا فائدہ. انسان کہیں بھی پہنچ جائے دنیا میں، ترقی کے کسی بھی بینچ مارک تک، آخری ٹھکانہ تو آخرت ہی ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. اپنی کوششیں ان کاموں میں لگائیں جو کل کام آئیں، ہمیشہ کے لیے فائدہ دیں.
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
مطلو عليهم نبأ نوح اور آپ انہیں نوح کی خبر پڑھ سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر میرا یہاں قیام کرنا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے تمہیں اچھا نہیں لگتا تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے لہٰذا تم اور تمہارے شریک میرے خلاف اپنی تدبیر پختہ کر لو پھر تمہاری تدبیر تم پر کچھ بھی پوشیدہ نہ رہے پھر میرے بارے میں فیصلہ کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو نوح علیہ السلام کو طویل عرصے تک اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور بے ڈر ہو کے سمجھایا کیونکہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا نا تو مخالفتوں کا سامنا کر لیتا ہے اور کہا کہ اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنانا ناگوار گزرتا ہے تو پھر بھی میں نہیں ڈرتا میں کرتا رہوں گا کیونکہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے دل سے لوگوں کا ڈر نکل جاتا ہے تبھی وہ حق بیان کر سکتا ہے اور حق ہمیشہ واضح اور روشن ہوتا ہے اور 950 سال وہ ان کے بیچ میں رہے مخالفین کے بیچ میں قوم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی دشمن کتنی بھی پلاننگ کر لیں اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے اس لیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے یعنی تم اگر میری بات نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں مجھے تم سے تو کچھ لینا بھی نہیں میرا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں یہ حق پر چلنے والوں کے لیے سنہرا اصول ہے یہ بندوں کی غلامی سے بندوں کو نجات دلاتا ہے کسی کے بھی مال پر لالچ نہ رکھے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں لوگوں سے مادی فائدے حاصل کرنے کے لیے یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو آپ کی نیکی کا صلہ نہیں دیتا تو غم نہ کریں فرسٹریشن کا شکار نہ ہو کیونکہ دین کا کام کرنے والوں کی پیمنٹ یہاں سے نہیں ہوتی وہ اللہ کے پاس سے ہوتی ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کوئی بھی نیکی جب آپ کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں یا مشورہ دیتے ہیں یا کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس وقت اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر اس شخص نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا تو کیا میں پھر بھی یہ کام کرتا رہوں گا اگر جواب ہاں ہے تو آپ کا اجر اللہ کے ذمے ہے. کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے دعا دے یا نہ دے، میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. اور اگر آپ جو کام کر رہے ہیں اس پر کوئی آپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، ایک تو اجر نہیں دیتا اور دوسرے کو بدتمیزی کرتا ہے آپ کے ساتھ، تو یاد رکھیں پھر بھی آپ کی ثابت قدمی یہ ظاہر کرے گی کہ آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں. آپ نے زبردستی تو کسی کے ساتھ کرنی نہیں. ہم سب کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا میں اللہ کا فرما بردار ہوں یا نہیں. فقط زبو ہو، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا. تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا، کیونکہ کامیابی تو حق کی بنیاد پہ ملتی ہے، اور نجات کے لیے نبی کے زمانے میں ہونا کافی نہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. اللہ بغیر اسباب کے بھی مومنوں کو بچا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی لیے کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. اور مصیبت کے وقت صرف دعائیں نہیں تدبیر بھی کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ظالموں اور نافرمانوں کی جگہ پھر وہ عادل لوگ لے آتا ہے. اور پھر بات یہ کہ لوگوں کی اکثریت حق نہیں پہچانتی. آج بھی دنیا میں بہت سے طوفان ہیں، سیلاب ہیں، بے حیائی کے، اللہ کی نافرمانی کے، الحاد کے. سوچیے آپ کون سی کشتی تیار کر رہے ہیں اس سارے سیلاب میں، گندگی کے سیلاب میں آپ کے پاس کون سی کشتی ہے جس پہ تیر کے آپ پار نکلیں گے. ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول ان کی قوم میں بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. وہ ایسے نہ تھے جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پہ ایمان لاتے. اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد بھی مسلسل رہنما آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، حق کو واضح کیا جاتا رہا. حق کو جھٹلانے والے بھی دلائل کو جان رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے، اور اس طرح ان کے دلوں پہ خود ہی اپنے آپ کے مہر لگواتے ہیں. حق سامنے آ جائے نا کبھی سچائی تو اس کو انکار نہ کریں، مان جائیں اور اللہ کی حدود کا احترام کریں. ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون الى فرعون و ملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. ملا سردار، اس کے وزیر، با اثر طبقہ جو کسی نظام کو سہارا دیتا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا سرمایہ دار ہو یا کوئی بھی. اور پھر یہ کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر اکیلا ظلم نہیں کرتا، یہ سارے مل کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دولت کا ہونا تکبر نہیں ہوتا، اگر کسی کے پاس زیادہ تو وہ متکبر نہیں. حق کو اور حق والوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہوتا ہے. وکانو قوم مجرمین سے پتہ چلتا ہے کہ جرم انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہے. فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا ان ھذا لسحر مبین، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ بالکل کھلا جادو ہے. اصل میں نا جو ماننا نہیں چاہتا نا وہ انکار کے لیے مختلف نئے نئے نام دیتا رہتا ہے، اس کو کبھی فریب کہتا ہے، کبھی شاعری کہتا ہے، کبھی جادو کہتا ہے، کبھی فنکاری کہتا ہے، کبھی برین واشنگ کہتا ہے، کبھی پروپیگنڈا کہتا ہے، کبھی قدامت پرستی کہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی، تو انسان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ نہ سمجھے تو کیا ہم بھی نہ سمجھ ہو کہ وہ طریقہ چھوڑ دیں گے، رستہ چھوڑ دیں؟ قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا کہ کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلا نہیں پاتے. کیونکہ حق اور جادو میں بڑا فرق ہے. سحر جو ہوتا ہے نا، جادو، یہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے، اصل اس کی حقیقت نہیں ہوتی کوئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ معجزہ حقیقت کی تبدیلی ہوتا ہے. تو جادوگر جو ہیں وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، انبیاء اللہ کی طرف بلاتے ہیں. جادو کا انجام رسوائی ہوتا ہے اور حق ہمیشہ قائم رہتا ہے. اور جادو کتنا ہی سحر انگیز کیوں نہ ہو، باطل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، فلاح کامیابی صرف سچائی والوں کا مقدر ہے. قالوا جئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا، اور اس سرزمین میں بڑائی تم دونوں کی ہو جائے اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں. تو بات یہ ہے کہ آبا اجداد کے طریقے چھوڑنا، رسم و رواج چھوڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. لہذا بہت سے لوگ حق کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ انہیں پرانے طریقوں سے ہٹا رہا ہے، وہ جس لائف سٹائل کے عادی ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں کرو کچھ اور کرو. آج بھی آپ دیکھیں جب لوگوں سے اصلاح کی بات کی جائے یا کسی غلط رسم کو چھوڑنے کا کہا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی تو یہی کرتے رہے ہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ حق کو پہچاننے کا معیار قدامت نہیں، باپ دادا نہیں، حق تو حق کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. پھر ایک دوسری بات جو یہاں پر انہوں نے کہی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کیا کہ یہ اپنے کسی مفاد، عہدے یا شہرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی اصل مسئلے کو دین سے نکال کے پولیٹیکل وار بنا دیا کہ یہ تو فرعون کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں. تاریخ کا اگر آپ پڑھیں تو باطل ہمیشہ حق والوں پہ یہی الزام لگاتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اور فرعون کے اندر ایک خوف چھپا ہوا تھا کہ کوئی اس کی بڑائی نہ چھین لے، اس لیے اس نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. اور بات یہ کہ جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں ماننا، وہ کلوزڈ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں. اور جو انسان پہلے سے طے کر لے نا کہ جو مرضی کوئی کہے میں نے نہیں ماننا، وما نحن لکما بمؤمنین، تو پھر وہ نہیں مانتا. جب کوئی یہ کہے، یہ اصول رکھے کہ اس میں سے جو صحیح بات ہوگی وہ مانوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، سچ دکھا بھی دیتا ہے. حق کو قبول کرنے کے لیے اگر ذات کی قربانی کرنی پڑے، اپنے خیالات کی کرنی پڑے، اب اجداد کے طریقوں کی کرنی پڑے، کوئی معاشرتی قربانی دینی پڑے، تو گریز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ فرعون کا تخت کتنے دن پھر رہا، بالآخر تو ختم ہو گیا. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ. اس کو پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ کی بات دلوں پہ اثر کر رہی ہے، اب اس نے اس کو ایک ٹیکنیکل مقابلہ بنانے کی کوشش کی جادو کہہ کے. اور یہ حق کو دبانے کے لیے ہر دور میں باطل کے ہتھکنڈے رہے ہیں کہ وہ اپنے بہترین کمیونیکیشن ماہرین، پروپیگنڈا اسپیشلسٹ جو ہیں وہ، اور دانشوروں کو سامنے لاتے ہیں کہ جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ دکھانے کا فن جانتے ہوں. تو باطل پرست جو ہوتے ہیں وہ حق سے اصل میں اندر سے بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں میڈیا وار، انفارمیشن وار، یہ ساحر و نلیم کا ریپلیسمنٹ ہو گیا ہے. اور پھر باطل جو مرضی اکٹھا کر لے، اندر سے کمزور ہوتا ہے. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. کیونکہ سچا انسان گھبراتا نہیں، کہ اس کے نروس جو ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو کرنا ہے کرو. اور ان کو پہلا موقع اس لیے بھی دیا، اس میں ایک حکمت تھی کہ یہ اپنی پوری طاقت دکھا لے، اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہم نے ابھی پورا کمال نہیں دکھایا تھا. جو کرنا ہے کر لو، پھر اس کا جواب میں دوں گا. تو آج بھی اگر آپ کسی معاملے میں حق پر ہیں نا، تو وسائل کی کمی سے نہ گھبرائیں. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا. باطل کے پاس بڑی سے بڑی طاقت ہو، وہ صرف ایک امپریشن ہوتا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے جو فریب یا جھوٹ ہوتے ہیں نا، ایک دن وہ حق کے سامنے نیچے ہو جاتے ہیں. باطل جڑ نہیں پکڑ سکتا. جا الحق وزحق الباطل، اور ایک یونیورسل لا ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے لوگوں کے کاموں کو سنورنے نہیں دیتا. اور فساد وہ کام ہوتا ہے جس کی بنیاد ناانصافی اور جھوٹ اور مصلحت نفس پر ہو، پھر اس میں برکت نہیں ہوتی. اور یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے نا کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ اسے مٹانے پہ قادر ہے. بس ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک عصا پھینکنے کی ضرورت ہے، حق بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. یعنی سچائی کو اللہ تعالیٰ اس طرح واضح کرتا ہے کہ اس کا انکار پھر ممکن نہیں ہوتا. اور کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن بھی ہے، اس کے کائناتی فیصلے بھی ہیں، اس کے احکامات ہیں. اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ سے پتا چلتا ہے کہ حق کو چھپانے والے ہمیشہ سچائی سے نفرت کرتے ہیں. اگر ہم حق کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پھر بکلمات ہی، اللہ کے کلمات کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون